Romani বক্ষিকান আপনি ابتدائی عمر میں کہ جب ان کی عمر ابھی 22-23 سال ہے تو یہ درجہ اجتہاد پر پہنچ چکے تھے. ان کا درجہ اجتہاد یہ 22-23 سال کی عمر کا, اور بنیادی اہم کتابیں اپنی اسی عمر میں لکھ چکے تھے. دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا خمینی نے قم آنے کے بعد پڑھانے ہی ہیں. خمینی قم پڑھانے آئے تھے, پہلے ہی قم سے پہلے ہی آیت اللہ عراقی اور خود اپنے بھائی, یعنی ابھی قم نہیں پہنچے ہیں, ابھی اپنے شہر میں ہی ہیں, اور اس شہر کے قریب 70 کلومیٹر پہ ایک اور شہر ہے, وہیں سے بنیادی تعلیم لے کے اجتہاد کے مرحلے تک پہنچ گئے ہیں. آپ چہل حدیث نامی کتاب خمینی بخشکن کی جو اخلاقیات پر کتاب ہے چہل حدیث, کیونکہ روایات میں آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ تاکید ہے کہ جس کو 40 حدیثیں یاد ہو جائیں اس کے لیے جنت واجب ہے, جہنم حرام ہے. جس کو یہ 40 آیات آتی ہیں, 40 احادیث یاد ہوں, یہ نہیں تھا کہ کون سی 40 احادیث, نہیں, 40 احادیث کی بات ہوئی ہے. تو کوئی امپورٹنٹ بات ہے, 40 کا خود ہمارے یہاں جو 40 کا ہنسہ ہے نا, اس میں کوئی تاثیر ہے. چہل مم مناتے ہیں, کوئی نہ کوئی بات ہے, چلہ کاٹا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی بات ہے. بہرحال 40 احادیث کی بات ہوئی ہے کہ آپ 40 جو ہے وہ احادیث یاد کریں. خمینی بخشکن نے 22-23 سال کی عمر میں کتاب لکھی ہے جس کو آپ چہل حدیث کہتے ہیں, 40 احادیث. انشاءاللہ اگر آپ کو موقع ملے اور آپ اپنے اندر اخلاقیات کے اعتبار سے مشکل پاتے ہوں, مثلاً کسے کہتے ہیں ہم اخلاقی مشکلات, مثلاً ریاکاری, خدا نہ کرے ریاکاری, لوگوں کو دکھانے کے لیے چیریٹی ہو رہی ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے جناب مجلسیں برپا ہو رہی ہیں, اس کو کہتے ہیں ریاکاری. یعنی اللہ سے اتنا عظیم ہے خدا, نہ پتہ نہیں کیا کیا اس نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے اپنے پاس, ہم اس کے لیے اگر کرتے عزاداری, اگر ہم خدا کو خوش کرنے کے لیے کرتے عبادات تو کیا بات تھی. لیکن ہم بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, اللہ کو چھوڑ کے دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اپنی حیثیت بنانے کے لیے عزاداریاں کریں, نمازیں پڑھیں, ریاکاریاں کریں. بہت چھوٹا آپ نے اپنی عبادت کا سودا کیا ہے, بہت ہی چھوٹا سودا کیا آپ نے, پتہ نہیں خدا کیا اچھا چاہ رہا ہے آپ سے, خدا کیا چاہ رہا ہے. بہرحال ریاکاری ایک بڑا مسئلہ ہے. خود پسندی, اپنے آپ کو اوپر بڑھتر سمجھنا. مجھے آیات بہت ساری یاد ہیں, میں نماز ساری جماعت سے پڑھتا ہوں, کسی بھی بنیاد پہ اپنے آپ کو بلند سمجھنا. خود پسندی, ریاکاری, غرور و تکبر, بہت سارے اخلاقی موضوعات ہیں کہ جن میں انسان پھنسا ہوا ہے. جرت نہیں ہوتی اچھے بڑے کام کرنے کی, کبھی آدمی ڈرپوک ہوتا ہے, جرت نہیں ہے, شجاعت نہیں, اس میں شجاعت ہی نہیں کام کی. خمینی بخشکن نے چہل حدیث لکھی ہے, آپ انشاءاللہ اس چہل حدیث کو پڑھیں. کمال کیا, کمال. اس چہل حدیث کے ذریعے سے امام نے کوشش کی ہے کہ انسان کے اندر جو غلاظتیں بھری ہوئی ہیں نا, اخلاقی غلاظتیں بھر گئی ہیں, کسی طرح سے وہ نکل جائیں, لیکن اس کو بہت ہی عملی طریقے سے, یعنی ان کا اخلاقیات پڑھانے کے طریقہ کار بھی بہت پریکٹیکل ہے. تو وہ ایک کتاب ہے جو 22-23 سال کی عمر میں لکھی گئی, چہل حدیث کے, جس کا ترجمہ موجود ہے. اور عرفا عرفانی کتاب ہے, صلاۃ العارفین عرفانی کتاب ہے, جس کا سمجھنا مشکل کام ہے. اردو میں ترجمہ بھی ہوا وہ ہو اور آپ پڑھ رہے ہو تب بھی سمجھ میں نہیں آتی. صلاۃ العارفین یعنی عرفا کی نماز, عرفا کی نماز. آغا جعفر نقوی صاحب, مرحوم سید آغا جعفر نقوی, ایک عظیم شخصیت جنہیں نہیں پہچانا گیا, جنہیں نہیں جانتے آپ لوگ, جنہیں نہیں پہچانتے آپ لوگ, اسی سولجر بازار پارسی کالونی کے اندر رہا کرتے تھے, رضی جعفر صاحب کے بڑے بھائی ہوا کرتے تھے, رضی جعفر صاحب کے بڑے بھائی سید آغا جعفر نقوی. اتفاق سے 2-3 دن پہلے ان کا بھی وفات کا دن تھا, آغا جعفر نقوی صاحب کی بھی وفات کا دن گزرا ہے 2-3-4 دن پہلے, 7 جون کو ان کی وفات ہوئی تھی. اس اللہ کے بندے نے, کیونکہ وہ عارف تھے, عرفان بڑا مضبوط تھا, انہوں نے کوشش کی ہے صلاۃ العارفین کا ترجمہ کریں آپ کے لیے کچھ نماز کی گہرائیاں. کسی طرح سے نماز، یہ نماز جو انسان کو معراج پہ پہنچاتی ہے، یہ آپ نے سنی ہوئی ہے نا، تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے، یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اچھائی کی طرف دعوت دیتی ہے، یہ انسان کو معراج تک پہنچا دیتی ہے، یہ تو دین کا سکون ہے۔ جیسے اس مسجد کے یہ پلرز ہیں کہ اگر پلر نہ ہو تو دھڑ سے بلڈنگ نیچے آئے گی، کہاں آپ کے دین کا ستون ہے نماز، اتنی امپورٹنٹ ہے، 3-4-5 مرتبہ واجب کی گئی ہے دن میں، لیکن یہ انسان کو معراج پہ پہنچانے والی کتنی کھوکھلی نماز ہے۔ ابھی تک ہم کتنے کھوکھلا ہیں، یعنی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ساری برائیاں بھی ہو رہی ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اچھائی کی طرف رغبت بھی نہیں ہے، ہم برائیاں یعنی ہم اچھائیاں آپ کے سامنے ہیں کہ نماز ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ نماز اپنی معرفت کے ساتھ نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ بابا جعفر نقوی صاحب نے امام خمینی کی خطاب صلاۃ العارفین کو کھولنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی معرفت کی نماز کسے کہتے ہیں، عرفہ کی نماز کسے کہتے ہیں، وہ بہت بڑا کام اس شخصیت نے کیا تھا۔ بہرحال خمینی بخشکن ابھی ابتدائی اپنی جوانی میں ہی ہے تو اتنے مارکت العرا کتابیں اور موضوعات پہ بات کر رہے ہیں، اور پھر یہی عرفان، یہی عرفان امپورٹنٹ بات ہے، عرفان، یہی عرفان اور معرفت اس اللہ کے بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے خمینی بخشکن کو کہ وہ سیاست میں بھی تشیع کے اندر پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں، سیاست میں، حکومت میں پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں، یقین آنے والی باتیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں عرفان، عرفان کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ معاشرے سے غائب ہو گئے، عرفان جو ابھی ظاہری ترجمہ عرفان کا کیا جاتا ہے، صاحب معرفت یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو کونوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، کسی اور جگہ جا کے عوام سے اپنا رابطہ منقطع کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عرفان، یعنی صوفیزم کو عرفان سمجھتے ہیں لوگ۔ خمینی نے کہا کہ نہیں، اور نہ آغا جعفر، آغا جعفر سے زیادہ اجتماعی شخصیت کوئی نہیں تھی، اتنا بڑا عارف تھا کہ ابھی تک پاکستان میں نہ اس کے بننے سے پہلے اور نہ آج اور نہ بعد میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کوئی اتنی شخصیت بڑی عرفان پہ آئے گی۔ آغا جعفر نقوی، ان کو آپ دیکھیں اجتماعیت میں سب سے آگے، سیاست میں سب سے آگے، آغا جعفر نقوی، امام خمینی ان کو استاد تھے، وہ تو پھر کمال کر دیا جس طرح سے خمینی نکلے ہیں معاشرے کے اندر۔ لوگوں نے کہا عرفان یہ تو ایک انسان کا عبادی پہلو ہے، یہ تو ایک شخصی اس کا اور اللہ کا رابطہ ہے، اس کو کہاں انسان جو ہے وہ عرفان سے کیسے حکومت اور سیاست تک پہنچتا ہے۔ خمینی نے کہا کیا کہہ رہے ہیں بھائی، کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا دین، جنہیں دین سمجھ میں نہیں آیا ان کا پرابلم ہے یہ، نہ یہ کہ اسلام اس طرح کا ہے۔ بھائی یہ قرآن آپ دیکھیے، بسم اللہ، قرآن کا ترجمہ انشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے تو آپ کو پڑھنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ اٹھائیے اور قرآن کی اکثر آیات اشارہ کر رہی ہے انبیاء کی زندگی کی طرف، اور انبیاء کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ پہلو کیا ہے، سب سے امپورٹنٹ پہلو انبیاء کی زندگی کا، جس کی بنیاد پر ان کو شہید کیا گیا، سارے انبیاء شہید ہو گئے، کسی کو قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ناحق تم نے انبیاء کا قتل عام کیا ہے، اس زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے کہ ناحق تم نے انبیاء کے قتل عام کو، قتل عام کیا انبیاء کا، انبیاء قتل کیوں کر رہا ہے، کیونکہ نبی دو باتیں کرتے تھے، کامن بہت ساری باتیں انبیاء اپنے علاقے زمانے کے اعتبار سے مختلف کرتے تھے، لیکن وہ دو باتیں جو سب نبیوں نے کی ہیں، کیا تھا، عبداللہ، اللہ کی عبادت کرو، اجتناب الطاغوت، یجتنب الطاغوت، واجتنب الطاغوت، اور طاغوت سے دور رہو، اجتناب کرو طاغوت سے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو اور امریکہ کو سپر پاور بھی مانتے ہو، اللہ کی عبادت کا بھی اور حکمرانوں سے ڈرتے بھی ہو، اللہ کو اللہ اکبر بھی کہتے ہو اور اپنے علاقے کے جو بھی بدماش ہیں ان سے بھی تمہاری جان نکلتی ہو، پھر تم کون سا اللہ اکبر کہتے ہو، پھر تم نے کون سی توحید پڑھی ہے، توحید کا مطلب تو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، آغا جعفر نہیں بتایا، ہم تو نہیں پہنچ پائے، ہم اپنے زمانے میں خمینی بخشکن کی کتابیں آغا جعفر سے ہی پڑھ پائے، ہم اس زمانے میں حوضے میں قم نہیں گئے تھے، امام کی رحلت ہو گئی جب ہم پہنچے ہیں وہاں، ہم نے امام کی زبان ہی نہیں سنا، ہم نے تو آغا جعفر کی زبان سنا، کہا کہ یہ ہاتھ اٹھانا، خمینی نے جو سکھایا ہے تم کو ہاتھ اٹھانا، دوسرے لفظوں میں جو توحید، یعنی جب تم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہو، توحید کا پہلا سب سے پہلا اسٹیپ ہے، نماز کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے بعد، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، تم نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، ترجمہ کیا ہے بھائی اس کا، اللہ سب سے بڑا ہے، کتنی مرتبہ کرتے ہو دن میں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ کرتے ہیں، اقامت میں بھی ہے، اذان میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے، بار بار ہے، اور ہاتھ اٹھانا استحباب ہے، ہاتھ اٹھاؤ اللہ اکبر، آغا جعفر نے بتایا اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پوری دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، مطلب یہ تھا وہ علت کیا بات بنتی ہے, اللہ اکبر بھی یوں بھی کہا جا سکتا ہے. کہا نہیں, اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر اب دنیا سے تم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے, بس ابھی دنیا تمہارے نیچے ہیچ ہے, تمہاری اس کو کوئی حیثیت نہیں دنیا کی, ہاتھ اٹھاؤ اللہ اکبر. یعنی عرفان کو, نماز کو, معرفت کو کس طرح سے سیاست میں لے کے گئے, یہ خمینی بت شکن کا کام ہے. نہیں سمجھ میں آیا, بہت ساری دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا, یہ کیا ہو گیا؟ مجتہد اور فقیہ کیسے سیاست کی باتیں کر رہے ہیں, مجتہد اور فقیہ کیسے حکومت اسلامی کی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا باتیں ہی کر رہے ہیں یا عملی طور پہ اس کے لیے اقدام بھی کر رہے ہیں؟ باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں, جتنی باتیں اچھی سے اچھی کروانی آپ کروا لیجیے, ممبر بیٹھا کے 20-20 گھنٹے ہم بیٹھ کے بولتے رہیں گے, آپ سنتے رہیں گے, باتیں کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھی اچھی باتیں کرنا, بات یہ ہے کہ جو بات کر رہے ہیں اس پر عمل بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے پلاننگ بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے قربانی بھی دے رہے ہیں. اپنا بیٹا شہید ہوا ہے, ابھی نکالے گئے اسی بنیاد پر کہ کہا کہ اللہ اکبر, پہلوی خاندان اے بادشاہت تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, اسرائیل نابود ہوگا, امریکہ کو تباہ کر دیں گے, تمام بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی. خمینی ابھی حکومت اسلامی قائم نہیں ہوئی ہے, ابھی بات شروع کر دی ہے شہنشاہ کے خلاف. 2500 سالہ شہنشاہیت ہے, 2500 سالہ, یعنی وہ شہنشاہیت جو اسلام سے پہلے کی ہے, اتنی طولانی اس کی عمر ہے, 2500 سالہ شہنشاہیت. خمینی بت شکن نے کہا تمہیں نابود کر دیں گے, ختم کر دیں گے تمہیں, کہا تم شاہ کو ہٹاؤ گے؟ اس کے پیچھے امریکہ ہے, برطانیہ ہے, اس کے پیچھے اسرائیل ہے, تم اس کو ہٹاؤ گے؟ کہا ہٹائیں گے نہیں, اس کی پوری پوری بسات کو لپیٹیں گے, شہنشاہیت کو لات مار کے ملک سے باہر نکالیں گے. خمینی بت شکن کے ابتدائی پڑھیں آپ, جو ابتدائی گفتگو کی, یہ ساری باتیں کرتے کرتے نجف پہنچ گئے, نکال دیے گئے ملک سے, نکال دیے گئے, ملک بدر ہو گئے. وہ سمجھ رہا تھا کہ بس اب ملک بدر کر دیا, اب ان کی آواز ختم ہو جائے گی, اب خمینی خمینی کہاں رہیں گے؟ اتنے بڑے بڑے لوگ نجف میں ہوں گے, ان کی بھی آواز ایک چھوٹی سی آواز ہو جائے گی. وہاں پہنچنے کے بعد خمینی نے رستہ بدلا نہیں, خمینی نے کہا کہ وہ جو حکومت اسلامی کی بات کر رہا ہوں, ابھی ہم اس کی وضاحت کریں گے. نجف میں بیٹھ کے وضاحت کی, جس کو آپ کہتے ہیں ولایت فقیہ, جو حکومت اسلامی نامی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے, ولایت فقیہ یا حکومت اسلامی, یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں. آپ اس کو حکومت اسلامی کہیں, دینی حکومت کہیں, یا ولی فقیہ کہیں, تشیعوں کی نگاہ میں یہ ایک ہی بات ہے. یہ کتاب موجود ہے اردو زبان میں. یہ ساری وضاحتیں خمینی بت شکن نے کہاں کی ہیں؟ نجف میں بیٹھ کے کی ہیں, نجف میں بیٹھ کے پوری پلاننگ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا جو خمینی بت شکن کا, کیونکہ اسلام, اہل بیت علیہم السلام سے اس کا رابطہ, قرآن سے اس کا رابطہ, اپنے خدا سے اس کا رابطہ اتنا مضبوط تھا کہ اس نے اسٹیپ اٹھایا اور انہوں نے کوشش کی کہ خمینی بت شکن کی شہادت وہیں ہو جائے, نجف میں ہی. اور پھر عظیم شخصیت کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی, اتفاق سے وہ زہر جو ان کے لیے تیار ہوا تھا وہ ان کے بیٹے کو اس کا اثر ہو گیا, اور بیٹا مصطفیٰ خمینی, جو واقعی خمینی بت شکن فرماتے ہیں کہ آئندہ کی ایک امید تھا, بہت بڑی شخصیت تیار ہو گئی, وہ وہیں نجف میں شہید ہو گئے. یعنی اپنے راستے پر, اپنے ہدف پر, اپنے خدا پر وہ ایمان ہے کہ جس کے لیے وہ بھی قربانی دے رہے ہیں اور اپنی اولادوں کی قربانی بھی دے رہے ہیں. یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہماری طرح کی شخصیات نہیں ہیں, بول رہے ہیں, بول نہیں رہے, پریکٹیکل کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, میدان عمل میں ہیں. ملک بدری ہو رہی ہے, بھوک اور پیاس ہے, گھر سے دوری ہے, اپنی عوام سے دوری ہے, 15 سال کی ملک بدر رہی ہے, 15 سال. پھر صدام آ جاتا ہے, صدام کہتا ہے یہاں نہیں رہنے دیں گے آپ کو, پھر وہ یہاں سے بھی نکال دیتا ہے. پھر امام وہ 4 مہینے پیرس میں گزارتے ہیں, پیرس میں تھے لیکن ایران کے اندر الحمدللہ انقلاب اپنے عروج پر تھا, عروج پر تھا, شاہ بھاگ گیا. ابھی خمینی آئے نہیں ہیں ایران, 1979 فروری ابھی شروع نہیں ہوا ہے, 1979 فروری, 1 فروری کو آئے, لیکن اس سے 1 مہینے پہلے شاہ بھاگ گیا, کیونکہ امام کی باتیں, خمینی بت شکن کی باتیں پورے ایران کے ہر عام انسان تک پہنچ چکی تھی, سب میدان میں تھے, اور وہ انقلاب آ گیا. اور آج اس انقلاب نے ایک ایسا کرشمہ, میں چھوٹے سے یعنی اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے, بھائی کہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم پورے خمینی کے اس انقلاب کی برکات کو کھولیں, ٹائم نہیں ہے, لیکن میں ایک ہی بات ایسی کہ جو انشاءاللہ فوراً سمجھ میں آ جائے گی آپ کے, وہ بیان کر کے اپنی بات انشاءاللہ مکمل کروں. درود پڑھا محمد والے. اس کا تذکرہ میں تقریباً ہر محفل میں کر رہا ہوں جہاں مجھے امام خمینی علیہ رحمہ کو ان کے موضوع پر بات کرنے کی جہاں جہاں توفیق رہی ہے کوشش کرتا ہوں کہ اس بات کو ضرور بیان کروں. اس ایک ہی بات سے جو ہے نا وہ امام خمینی سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو دیکھیے بات ہے تقریباً 100 سال پرانی, قریب قریب 100 سال پرانی, کہ جنت البقیع کہ جہاں پر آپ کے 4 ائمہ یقینی طور پہ 4 امام آپ کے وہاں پر ہیں, 4 امام جنت البقیع میں ہیں یہ آپ کو معلوم ہے, اور ان کے سرحانے انشاءاللہ فاطمہ بنت الاسد یعنی امام علی علیہ السلام کی والدہ ہیں. جناب فاطمہ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم سلام اللہ علیہا کہاں پر ہیں ہمیں نہیں معلوم. ہم صرف ایک اندازہ لگاتے ہیں جنت البقیع میں ہیں یا رسول اللہ کے ساتھ ہیں مدینے میں, کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم. لیکن بہرحال جن کا یقین ہے وہ یہ ہے کہ 4 آپ کے امام اس جنت البقیع میں ہیں. 12,000 کے قریب اصحاب ہیں جو اس جنت البقیع میں ہیں, 12,000. اس کے علاوہ 2 عدد شخصیات بڑی جنت المعلیٰ میں جو مکے کا بڑا قبرستان ہے, بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام, یہ 2 شخصیات وہاں پر ہیں. آپ کو معلوم ہے جب یہ آل سعود مسلط ہوئے 40-50 سال میں جب ان کی گرفت مضبوط ہو گئی تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ کے مزارات کو گرانا شروع کیا. آغاز وہاں سے ہوا, پھر یہ پہنچے 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 100 سال پہلے. بہت پرانی باتیں نہیں کر رہا ہوں, تاریخی باتیں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو کہ مامون نے کیا کیا تو متوکل نے کیا کیا تو مستنصر نے کیا کیا تو معتز نے کیا کیا, میں وہ نہیں بتا رہا آپ کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو ہمارے زمانے میں ہوا کہ 100 سال پہلے سارے حرموں گراتے ہوئے مکے اور مدینے کے, حتیٰ کہ احد کے میدان میں جا کے حضرت حمزہ کی قبر کو بھی گرایا, اور اس کے بعد داخل ہوئے عراق میں اور امام حسین علیہ السلام کے حرم کو گرایا, لوٹ لیا اس حرم کے سارے اہم چیزوں کو لے کے چلے گئے وہاں سے, اور پھر لشکر روانہ ہوا قازمین کی طرف, لشکر روانہ کیا انہوں نے نجف کی طرف, اور لشکر روانہ کیا انہوں نے سامرہ کی طرف. یہ سارا کام 100 سال پہلے ہوا ہے. تشیع نہیں تھی, تھی مدارس نہیں تھے, تھے تنظیمیں نہیں تھیں, تھیں پھر خمینی نہیں تھا, خمینی نہیں تھا یہ سب کچھ ہو گیا. اب جب خمینی آ گیا نا تو انہوں نے کیا کوشش کی ہے, انہوں نے کوشش کی ہے امریکہ, اسرائیل, برطانیہ, یورپ کے تقریباً سارے ملک, اس کے بعد پھر ترکی, سعودی عرب, اردن, یہ سب مل گئے. پھر انہوں نے دنیا کی جیلیں توڑی, بنو کی جیل توڑی ہے, ابو غریب کی جیل توڑی ہے, انہوں نے بڑگرام کی جیل توڑی ہے, انہوں نے دنیا کی جیلیں اور سعودی عرب کی جیل بغیر توڑے, انہوں نے دنیا کے قیدی جمع کیے, جو کوئی سزا موت کا تھا, کوئی تاحیات رہنا تھا جیل میں, سب کو جمع کیا اور بنائی داعش. داعش یعنی سپورٹ ہو پوری دنیا کی. آپ کو یقین آئے نہ آئے اس بات پر, سنیں میری بات کو اور تحقیق کریں ان باتوں پہ جا کے کہ ترکی اور اردن راستہ دے رہے ہوں, باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہوں. اس کے بعد پھر اسرائیل ساری سیٹلائٹ سپورٹ دے رہا ہو, اور پھر بعد میں جو زخمی ہو ان کے ہاسپٹل بھی اسرائیل میں بنے ہوئے تھے داعشیوں کے لیے. اس کے بعد یہ امریکہ یہ سارا اسلحہ دے رہا ہو, یورپ سارا اسلحہ دے رہا ہو, سارے دروازے کھول دیا ہو, میڈیا یعنی ہالی ووڈ کا استعمال ہو رہا ہو, ہالی ووڈ کا پورا استعمال ہو رہا ہو داعش کے لیے. یہ جو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں ایک ہی کپڑے پہنے پہ کھڑے ہوئے, چاقو بھی ایک ہی طرح کا ہے, مجرم جو پکڑ رکھا ہے وہ بھی ایک طرح کا ہے, گردنیں کاٹ رہے ہیں ایک ہی طریقے سے, کبھی ساحل سمندر پہ کھڑے ہیں کبھی پہاڑوں میں کھڑے ہیں, یہ سب ہالی ووڈ کا کیا ہوا کام تھا. داعش کو دیکھ لیا ہم نے اس کی حقیقت کیا تھی, ہالی ووڈ نے اس کو یہاں تک پہنچایا تھا. خوب یہ ساری طاقتیں مل کے کوشش کر رہی تھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کو گرائیں. یہ بات یاد ہے آپ کو, آپ ہی کے زمانے کی کر رہا ہوں نا, پرانی تو نہیں کر رہا, 10 سال 8 سال 7 سال پرانی. ساری طاقتیں مل کے کوشش کر رہی ہیں, معصومین کے حرم نہیں, جناب زینب کے حرم کو گرایا جائے, معصومین کی بیٹی کے حرم کو گرایا جائے. پوری طاقت لگا لی. ہم نے آپ سے کہا ہے کہ اگر یہ جنگ احزاب, اگر آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہو جنگ احزاب کا, جیسے جنگ خندق کہاں کرتے ہیں آپ کے یہاں, جو قرآن نے جنگ احزاب لکھا ہے آپ نے, احزاب کے نام سے سورت ہے, اگر آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہو آپ کو پتا ہو جنگ احزاب کیا. اتنی بڑی بات تھی نا جنگ احزاب کہ مولا کائنات جب نکلے ہیں نا عمر ابن عبدوس سے لڑنے کے لیے, تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا ایمان نکلا ہے پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں. اس جملے سے آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے بات کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا, آج ہمیں شکست ہوئی تو اسلام گیا, ایمان گیا, رسول اللہ گئے. اگر آج ہمیں شکست ہو گئی, جبھی تو کہا کہ پورا کا پورا ایمان نکلا ہے پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں. یہ ہے جنگ احزاب. اگر آپ صحیح مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب بی بی کے حرم کے خلاف جو سازش ہوئی تھی وہ جنگ احزاب ہے. پوری دنیا نے زور لگایا تھا, صرف خمینی کے ماننے والوں نے کہا بس بہت ہو گیا. جب تک خمینی نہیں تھا, جب تک خمینی کے ماننے والے نہیں تھے, جب تک ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمیں شعور نہیں تھا, ہمارے پاس طاقت نہیں تھی, ہم سیاست کو نہیں سمجھتے تھے, اس وقت تک تم نے جو چاہا کر لیا. اب نہیں ہو سکتا. اب فالوورز ہیں خمینی کے, اب ماننے والے ہیں خامنائی کے, اب خون دینے والے لوگ ہیں انشاءاللہ حاج قاسم سلیمانی جیسی شخصیات پرورش پائی ہیں اس مکتب کے اندر. اب نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ خمینی کی شخصیات ہے. ایک ہی واقعہ سنایا ہے. کیوں سنایا ہے؟ کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ خمینی سے پہلے کا تشیع, خمینی سے پہلے کا مسلمان, خمینی سے پہلے کا استعمار, اور اب خمینی کے بعد. اب نہیں ہو سکتا. جو کرتے رہے کر لیا تم نے, اب نہیں ہوگا. اب لوگ صرف تشیعوں میں وہ نہیں ہیں کہ جو اپنا خون اپنے ہاتھوں سے بہاتے تھے, اب ذرا بات آگے بڑھ گئی ہے. اب ہم نے دوسروں کا خون نکالنا بھی سیکھ لیا ہے. ضرورت پڑی تو خون نکالیں گے بھی, خالی خون اپنا دیں گے نہیں انشاءاللہ.